السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الکہف آیہ نمبر 15. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. جیسے کہ پچھلی دفعہ ہم نے آیت نمبر 14 تک کیا تھا، اور یہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان اصحاب کہف یعنی نوجوانوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل مضبوط باندھ دیے تھے. اور مضبوط باندھنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کے اندر وہ ہمت پیدا کر دی تھی اصحاب کہف میں، کہ وہ اتنی وہ اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو گئے، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، ان کو اتنی طاقت دی اور ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. اور شتاتا کا جو لفظ آیا تھا ہم نے پڑھا تھا اس کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ہماری قوم ہم کو بتوں کی طرف بلا رہی ہے، اور اس وقت اگر ہم ان کی بات مان لیتے تو یہ انتہائی غلط بات ہوگی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل بیجا بات کریں گے. اب آگے دیکھیے اصحاب کہف کیا کہتے ہیں اور ان باتوں میں ہمارے لیے کیا سبق موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. آیت نمبر 15. پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے رب بنا بیٹھی ہے، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. ایک اور ترجمہ دیکھ لیجئے، یہ ہماری قوم بنا لیے ہیں انہوں نے سوائے اللہ کے کئی معبود، کیوں نہیں لاتے وہ ان کی عبادت پر کوئی دلیل واضح؟ بس کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جس نے باندھا اوپر اللہ کے جھوٹ؟ اب یہاں اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ شرک دراصل یہ کوئی انٹلیکچوئل لوگوں کا کام نہیں ہے شرک کرنا. یہ گواہی، یہ ایویڈینس ایکچولی کہ بتوں کی پوجا بغیر سوچے سمجھے کی جاتی ہے. جو لوگ ناسمجھ ہوتے ہیں وہی کر سکتے ہیں، کوئی سمجھدار لوگ، کوئی عقل مند لوگ، کوئی جو انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، انٹلیکچوئل ہوتے ہیں ان سے یہ کام نہیں ہو سکتا، وہ بتوں کی پوجا نہیں کر سکتے. یا جن لوگوں نے اللہ کو بیٹا بنا لیا، اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ یہی فرماتا ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کو بیٹا بنانے کی، لیکن انہوں نے خود ساختہ باتیں گھڑ لی ہیں. تو ایکچولی یہاں پر ان نوجوانوں نے خاص طور سے یہ ذکر کیا کہ ہماری قوم نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور الہ بنا لیے، یعنی وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے. انہوں نے اپنی قوم کے نظریات کو ریجیکٹ کیا، اس پر ناراضگی کا اظہار کیا، اور ان پر اس بات کو واضح کیا، یعنی کلیئر کیا کہ یہ مشرکانہ عقائد، یہ سوچ عقل مندی پر مبنی نہیں ہے، ان کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جہالت اور ضلالت میں مبتلا ہیں، جہالت کی بنا پر یہ کام کر رہے ہیں. کیوں کہیں کہ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لاتے وہ کوئی واضح دلیل، ان کے پاس کوئی ایویڈنس کیوں نہیں ہے، اپنے باطل عقائد پر کوئی حجت کیوں نہیں پیش کر سکتے، وہ کوئی برہان کیوں نہیں پیش کر سکتے؟ اور جب ان کے پاس کوئی برہان نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹ اور بہتان ترازی کر رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہ فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. تو یہاں پر ایکچولی چیلنج کیا جا رہا ہے، ان سے دلیل مانگی جا رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہاں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ دو دلیل، بلکہ سبحان اللہ کتنا اچھا انداز ہے ان کا کہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے بنا رکھے ہیں، بلکہ کیا کریں ہماری قوم نے، یعنی اس قوم کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو قوم کی طرف منسوب کر رہے ہیں. اور یہی ایکچولی وزڈم ہے، یہ عقل مندی ہے. تو یہاں پر ان نوجوانوں کی ایک اور خصوصیت ہمیں نظر آتی ہے, اور یہی ایکچولی آج جب ہم دعویٰ کا کام کرتے ہیں تو ہمیں اسی طریقے سے کام کرنا ہوگا, اور یہ حکمت عملی اپنانی ہوگی جیسے ان نوجوانوں نے کیا. تو انہوں نے کیا وزڈم اپنائی, انہوں نے کس طرح سے عقل مندی سے کام لیا اور کیا حکمت سے کام لیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم بے وقوف ہو, تم یہ کام کر رہے ہو. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم خطا کار ہو اور تم نے الہ بنا رکھے ہیں. تو یہاں پر اگر ہم سامنے والے کو بلیم کر دیتے ہیں فوراً ہی, تو سامنے والا ہماری بات نہیں سنے گا. انہوں نے بلکہ کہا کہ ہماری قوم نے یہ الہ بنا رکھے ہیں, اور پھر وہ اس بات پر کوئی دلیل کیوں نہیں لاتے. آج بھی آپ دیکھیں کہ جو بھی لوگ شرک میں مبتلا ہیں, چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنانے والے ہوں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا, یا دوسرے اور مشرک ہوں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبودوں کو دوسرے لوگوں کو معبود بنا لیتے ہیں, اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں, یا اپنے ہی جیسے انسانوں کو جو قبر میں لیٹے ہوئے ہیں ان کو نعوذ باللہ دعاؤں کو پورا کرنے والا یا حاجتوں کو پورا کرنے والا یا مشکل کشا سمجھتے ہیں. کسی کے بھی پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کے لیے, یعنی نہ کوئی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی تھی جو آسمانی کتابیں تھیں, اور نہ ہی کسی نے اس کے بارے میں کچھ کہا. تو بہرحال اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, اور یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ دیکھیں اسپیشلی یہ جملہ ان کا یہاں پر کوٹ کیا ہے, اور آپ دیکھیں کہ اصحاب کہف کے بارے میں بہت ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ اچھا وہ کیا ہوتا رہا 350 سال تک, کیا ہوتا رہا, یہ سب ڈیٹیل نہیں بتائی گئی. جو مین بات تھی وہ بتائی گئی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری قوم کے پاس کچھ دلیل ہوتی تو وہ دلیل لاتے, لیکن ان کے پاس دلیل نہیں ہے. تو ایکچولی یہاں پر انہوں نے خود ہی واضح کر دیا کہ کرمنل کون ہے, مجرم قوم ہے. مجرم یہ نوجوان نہیں ہے, بلکہ مجرم تو کون ہے, ان کی قوم ہے. اور قوم کیا چاہ رہی تھی کہ یہ تو ینگ لوگ ہیں, یہ نوجوان ہیں, چند نوجوان ہیں, لہٰذا یہ تو کمزور ہیں, ہم ان کو جلد دبا لیں گے, ہم ان کو کمزور پا کر اپنے کنٹرول میں لے آئیں گے, ہم ان پر اپنی بات کو بزور نافذ کریں گے. لیکن ایکچولی ان کی یہ غلط فہمی تھی. تو اسی لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اسی لیے آپ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر آپ کو کوئی بات کہنی ہو تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کر کہنی ہے. ایون چاہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کوئی بات کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں آیا ہے یا یہ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا, تو آپ جب تک 100% یا 101% شیور نہ ہو کہ یہ واقعی میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے, تب تک آپ نہیں کہہ سکتے اس حدیث کے بارے میں. جب تک آپ کو اوتھینٹیسٹی کا اس کے شیور نہ ہو جائے, یقین نہ ہو جائے, تب تک آپ اسے آگے نہیں بیان کر سکتے. کیونکہ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا تھا کہ جس نے جان بوجھ کر میری جانب جھوٹ گھڑا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. تو جب اللہ کے رسول پر جھوٹ بولنے کا ٹھکانہ جہنم ہو سکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کا آپ سوچیں کہ سزا کیا ہو سکتی ہے. تو یہاں پر ایکچولی ہمیں بہت کچھ سوچنا چاہیے کہ جب ہم کوئی بات آگے پہنچائیں تو بہت سوچ سمجھ کر بات کریں, خود ساختہ باتیں یا خود سے گھڑ کر باتیں نہ بتا دیں, اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے تو بالکل بھی نہ بتائیں جب تک کہ ہمیں اس کے بارے میں یقین نہ ہو جائے. اب آگے دیکھیے آیت نمبر 16, وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا. اور جب الگ ہو گئے ہو تم ان سے اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ کے, تو پناہ لو تم اس غار کی طرف, پھیلا دے گا تم پر تمہارا رب اپنی رحمت, اور مہیا کر دے گا تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی. ایک اور ترجمہ دیکھتے ہیں. اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو, تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو, تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا. سبحان اللہ, ان کی یہ بات ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے. اب یہاں پر یہ جملہ جو یہ بتا رہا ہے کہ ان میں سے کسی ایک نے, کیونکہ وہ ایک ظالم معاشرے کے سامنے, ایک ظالم بادشاہ کے سامنے تھے, تو اب جب اس بادشاہ نے ان کے لیے فیصلہ کر دیا کہ ان کو یا تو ختم کر دیا جائے یا ان کو اپنی ملت پر واپس لایا جائے, تو لہٰذا ان لوگوں نے کیا کیا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم الگ ہو جاتے ہیں. اذ اعتزلتموہم, اے تزلہ کہتے ہیں سائیڈ میں ہو جانا, ایک طرف ہو جانا, या पूरे ग्रुप से हटकर एक तरफ एक छोट एक ग्रुप बना लेना या एक तरफ हो जाना, ऐसा समझे। इन्हें गारों और पहाड़ों में पना ली उन्होंने। तो उन लोगों ने कहा कि जब तुम अलग हो गए हो तुम उनसे जिनकी वो इबादत करते हैं सिवाय अल्लाह के, तो अब क्या करो, फाऊ लल काफी, तो चलो पना ले लो गार में, या छुप जाते हैं हम गार में। यंशुर लकुम, फैला देगा, नशर कर देगा तुम पर रब्बुकुम तुम्हारा रब, मेर रहमती अपनी रहमत में से। वह युहैये और मुहैया कर देगा, जैसे हमने पहले पढ़ा था, हैये युहैये मुहैया, मुहैया कर देगा तुम्हारे लिए, मिन अमरिकुम तुम्हारे काम में, मिरफका आसनी, मिरफका रिफ्क कहते हैं आसनी को, और इसीलिए रफीक ऐसे दोस्त को कहते हैं कि जिससे आप अपने दिल की बात आसानी से शेयर कर सकें, या जिसको आप अपने दिल की बात बिल्कुल बगैर किसी बिला झिझक के बता सकें। रिफ्क सहारे को भी कहते हैं, सपोर्ट को भी कहते हैं, कोहनी को भी कहा जाता है क्योंकि इससे सपोर्ट पैदा होता है। तो बहरहाल अगर हम इसको पिछली आयत से जोड़ें, तो पिछली आयत में उन लोगों ने कहा था कि इन लोगों के पास कोई दलील नहीं है, और चूंकि उनके पास कोई दलील नहीं थी इनकी कौम के पास कि वो अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत कर रहे थे, तो अब अल्लाह ताला ने यहां देखे कैसे उनकी मदद की, और इसी को इल्हाम कहते हैं। सबसे पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर मेजॉरिटी आपको किसी तरफ लेकर जा रही हो या आपको किसी चीज की दावत दे रही हो, तो ये ना सोचे कि मेजॉरिटी दावत दे रही है तो ये बात सही होगी। तो की पॉइंट यहां पर यही है कि कम्युनिटी में उस वक्त तक रहें जब तक कि उसकी इस्लाह कर सकते हैं, लेकिन जब आपको लगता है कि कम्युनिटी में रहना मुश्किल हो जाए और एक अल्लाह की इबादत आपके लिए मुश्किल का बायस बन जाए, और यही फितना है असल में, तब आप वहां से निकल जाएं। क्यों? क्योंकि आप अल्लाह ताला की इबादत के लिए आजाद रहें, आसानी से अल्लाह ताला की इबादत कर सकें। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का में रह सकते थे आप रहे, जब तक अल्लाह ताला की इबादत कर सकते थे। जब उन लोगों ने अल्लाह ताला की इबादत मुश्किल कर दी, काबतुल्लाह के सामने नमाज पढ़ना मना कर दिया, या मुसलमानों पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी, तब अल्लाह के रसूल वहां से निकल गए। एक और बात यह पता चलती है कि अस्हाबे कहफ गारों में इसलिए गए थे पनाह लेने के लिए क्योंकि वो अपनी कौम से बचना चाहते थे, क्योंकि वहां पर जुल्म था, वहां पर उनको अल्लाह के साथ शरीक ठहराने के लिए उनको वहां रखा जा रहा था कि तुम हमारे बुतों की पूजा करो। तो यहां पर एक्चुअली ये गारों और पहाड़ों में जाना वैसे इस्लाम में पसंदीदा नहीं है, इस्लाम में रहबानियत जायज ही नहीं है, ये तो क्रिश्चियनिटी की देन है और ये गलत प्रोपेगेंडा है। इस अल्लाह के रसूल तो गार से निकलकर वापस दुनिया में तशरीफ लाए थे। आपको मालूम होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जब तक कि उनको सही बात का इल्म नहीं था आप गौर फिक्र करते रहे, गार में जाकर आप सोचते रहे, गौर फिक्र करते रहे, तदब्बुर करते रहे, अल्लाह ताला से दुआ करते रहे कि उनकी सही रहनुमाई की जाए। जब अल्लाह ताला ने उनको वही के जरिए से बता दिया कि क्या हकीकत है, क्या सच है, आप देखें वो गार से निकल आए, उसके बाद दोबारा आप कभी गार में नहीं गए। आपको मालूम होगा गार हीरा में आप जाते थे, तकरीबन 6 महीने का जिक्र मिलता है या साल भर का जिक्र मिलता है कि साल एक साल तक या 6 महीने तक आप गार में जाते रहे, गार हीरा में गौर फिक्र करने के लिए, यकसुई के लिए आप गए। लेकिन जैसे ही वही नाजिल हुई और जब अल्लाह तआला ने फरमाया कि अच्छा ठीक है अब सबको बता दिया जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गार से निकल गए, फिर दोबारा उस गार में नहीं गए। तो ये ना सोचे कि गारों में जाना कोई नेकी है, नहीं, किस वक्त गार में जाना है आपको, ये किस वक्त पहाड़ों में पनाह लेनी है, किस वक्त आपको एक तरफ चले जाना है, जब फितना इस कदर बढ़ जाए कि आपका एक अल्लाह ताला की इबादत करना, एक रब को मानना आपके लिए मुश्किल तरीन बन जाए। तो जब अल्लाह ताला की इबादत मुश्किल हो जाए, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह की इबादत करना नामुमकिन हो जाए, तब आप उस जमीन से हिजरत कर जाए, तब आप वहां से निकल जाए, ताकि आप अल्लाह ताला की इबादत आजादी से कर सकें। और फिर ये एक इल्हाम था उनमें से किसी एक में। और यहाँ पर एक्चुअली अब अल्लाह ताला ने अपनी बात खत्म कर दी, अभी तक अल्लाह ताला बता रहा, अल्लाह ताला फरमा रहे थे कि उन लोगों ने आपस में बातचीत की थी, अब यहाँ पर उन्हीं लोगों का जिक्र किया जा रहा है कि वह इज़्ज़त ज़ल्तुमुहुम, और जब अलग हो गए हो तुम, यानी अब उनमें से कोई एक शख्स का जुमला बताया जा रहा है, वमा याबुदूना, अब जब तुम अलग हो गए हो उनसे जिनकी वो इबादत करते हैं इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, फाऊ इलल कहफ, तो अब चलो पनाह ले लो। यानी इसका मतलब है कि कौम में उस वक्त उनको जमा किया गया होगा, कौम के सामने उनके सामने कोई फैसला किया गया होगा और ये वहां से निकल खड़े हुए। اور یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جس زمانے میں یہ اصحاب کہف کو وہاں سے نکل کر غاروں میں پناہ لینی پڑی، اس زمانے میں وہاں پر جو افسس شہر تھا جو کہ ایشیائے کوچک میں ہے، وہ بت پرستی اور جادوگری کا سب سے بڑا مرکز تھا، سینٹر تھا. وہاں پر ڈائنا دیوی کا ایک عظیم بت تھا، کہا جاتا ہے یہ مندر تھا جس کی شہرت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی اور دور دور سے لوگ اس کی پوجا کے لیے آتے تھے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں جادوگری، عامل، فالگیری، توہم پرستی، تعویذ نویسی دنیا بھر میں سب سے زیادہ مشہور تھی وہاں پر. ایون شام اور فلسطین تک ان کا کاروبار چلتا تھا، اور اس کاروبار میں یہود بھی شامل تھے جو کہ سلیمان علیہ السلام کا نام لے کر جادو کرتے تھے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو بہرحال کہا جاتا ہے کہ اس وقت میں سے کسی ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا، اور یہی چیز آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہمارے دین میں ہمیں سکھائی ہے کہ جب کوئی کام مشکل ہو جاؤ تو کیا کرو، یعنی تمہارے لیے جب دو کام میں سے کسی ایک کام کو کرنا مشکل لگ رہا ہو کہ تم کون سا کرنا چاہتے ہو تو استخارہ کر لو. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ استخارہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ایسی بات بٹھا دیتا ہے کہ آپ اسی کام کی طرف آپ کی رغبت ہو جاتی ہے اور وہ کام آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو جو سمپل اسلامک پرنسپل آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ استخارہ یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات کا الہام ہونا کہ آپ کو وہی بات سوجے گی جو آپ کے لیے بہتر ہوگی انشاءاللہ. اور انما العسر یسرا فانما العسر یسرا، کہ بے شک تنگی کے ساتھ کیا ہے آسانی ہے، اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تو فتنہ جب اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ عبادت کرنا مشکل ہو گئی، تو پھر وہاں سے نکلنے کا راستہ انہوں نے سوچ لیا. ان لوگوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے اپنی لگزریس لائف چھوڑ دی، جو ایلیٹ سوسائٹی تھی اس کو چھوڑ دیا، محل اپنے چھوڑے. قرآن ڈیٹیل نہیں بتاتا لیکن بیک گراؤنڈ سے پتہ چلتا ہے یہ عام لڑکے نہیں تھے، یہ عام نوجوان نہیں تھے، یہ ایلیٹ کلاس، ایلیٹ طبقے کے لوگ تھے، یہ معاشرے کے با اثر، اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں کے بچے تھے. تو ان لوگوں نے اپنی لگزریس لائف چھوڑ دی اور پھر چلے گئے کہف، یعنی وہاں پر غار کی طرف پناہ لینے کے لیے. اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کیسی ان کی سوچ تھی اور کتنا ان کا یقین اور کتنا توکل تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ تمہارا رب اپنی رحمت میں سے تمہیں مہیا کر دے گا، آسانی کر دے گا تمہارے لیے. یہی اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین، یہی اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل، یہ چیز انسان کے اندر ہمت پیدا کرتی ہے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں. اور ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب قوم آپ کے لیے ہلاکت کا باعث بن رہی ہو، جب ایمان پر ثابت قدم رہنا مشکل ہو، اور قوم آپ کو واپس بتوں کی طرف، بتوں کی پوجا کے لیے بلا رہی ہو، تو ایسے وقت میں پھر کیا کیا جانا چاہیے کہ وہاں سے فرار حاصل کی جائے، وہاں سے نکل جایا جائے، ایک طرف ہوا جائے ان لوگوں سے. اور ایسے وقت میں اپنی جماعت کو، اپنے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گروپ کو، اپنے خاندان کو چھوڑ کر کسی اور طرف نکل جایا جائے. تو وہ لوگ بھی وہاں سے نکل گئے، یعنی انہوں نے ایک دوسرے سے کہا چونکہ تم جسمانی اور دینی طور پر اپنی قوم سے الگ ہو گئے ہو، اس لیے اب ان کے شر سے نجات پانا اور اس کے لیے اسباب اختیار کرنا باقی ہے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں نہ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں. آپ بتائیں، چند نوجوان تھے، وہ جنگ کیسے کر سکتے تھے؟ اور ان کے ساتھ رہ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کی قوم ان کو اپنی طرف بلا رہی تھی. تو بس انہوں نے کیا کہا کہ چلو غار کی طرف پناہ لے لو، غار میں جا کر چھپ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ پھیلا دے گا تم پر اپنی رحمت اور آسانی پیدا کر دے گا تمہارے لیے. سبحان اللہ. اور پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ سبحان اللہ، ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر کیسا یقین اور توکل تھا، اور کیسا ایمان تھا کہ انہوں نے اپنی ذات پر بھروسہ نہیں کیا، اپنی قوت پر بھروسہ نہیں اختیار کیا، بلکہ انہوں نے اپنا سب معاملہ اللہ کی طرف کر دیا، اپنے معاملے کی اصلاح کے لیے اللہ سے دعا کی، اور پھر اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کرے گا، یہ سوچ کر وہ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے. اور واقعی میں اللہ تعالیٰ نے کیسے آسانی پیدا کر دی. اس سے ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی کہ اگر آپ کا پورا یقین اور بھروسہ اللہ کی طرف ہو تو اللہ تعالیٰ کو معجزہ دکھاتے دیر نہیں لگتی. سبحان اللہ، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے واقعی ان پر اپنی رحمت کی اس طرح کر دی کہ وہ اتنے سال سوتے رہے، ماشاءاللہ، وہ اپنی قوم سے ہی کیا بلکہ بعد کے 300 سال تک، 350 سال تک وہ سبھی سے محفوظ رہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کی نظر ان پر پڑنے نہ دی. اور یہی بات کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. آگے کی آیت دیکھیے، آیت نمبر 17. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اور تو دیکھے گا سورج کو جب طلوع ہوتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے ان کے غار سے دائیں طرف کو، اور جب غروب ہوتا ہے تو وہ کترا کر نکل جاتا ہے ان کی بائیں طرف سے، اور وہ کھلی جگہ میں ہے اس غار سے. یہ واقعہ نشانیوں میں سے ہے اللہ کی، جسے ہدایت دے اللہ تو وہی ہدایت ہے پانے والا، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ہرگز نہیں پائیں گے آپ اس کے لیے کوئی دوست رہنمائی کرنے والا. ایک اور ترجمہ دیکھیے. تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا ہے کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے. اور وہ ہے کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کیا کہ جب سورج طلوع ہوتا. یعنی قرآن ڈیٹیل نہیں بتاتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں جو ایک معجزے والی بات تھی وہ بتائی. اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی کام مشکل ہی نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ویسے بھی ان کو رکھ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب سورج ان کے غار پر پہنچتا تو، کیونکہ اور یہ غار میں ڈیپ انسائڈ یعنی بہت اندر تک تھے یہ لوگ، یعنی اس کہف کہتے ہیں پہاڑ کے اندر ایک کونا غار، تو یہ بہت اندر تھے غار میں، اور اس غار کا جو رخ تھا وہ ایسے پرفیکٹ سچویشن پر تھا، ایسی لوکیشن پر تھا کہ جب سن لائٹ جاتی تھی، جب سورج طلوع ہوتا تو وہ پرفیکٹلی تم سورج کو دیکھتے کہ وہ ڈائریکٹ ان کے اوپر نہیں آتا تھا، سورج کی کرنیں ان کے اوپر ڈائریکٹ نہیں پڑتی تھی، ڈائریکٹ شائن نہیں ہوتی تھی. کیوں؟ کیونکہ اس سے تو ان کی نیند سے بیداری کے امکانات تھے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو خیر کوئی مشکل نہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر اپنا معجزہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے جو چاہے کر سکتا ہے. کہ سورج نکلتا ہر جگہ اس کی کرنیں آتی تھی لیکن ان کے اوپر نہیں پڑتی تھی. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ انسان کی باڈی کو سورج کی ضرورت ہے، سورج کی کرنوں کی ضرورت ہے، تو سورج نکلتا تھا لیکن ڈائریکٹ ان کے اوپر نہیں پڑتا تھا. لیکن جو فائدہ ان کو اس سے پہنچنا تھا سورج کی کرنوں سے، کہ ان کے جسم مٹی نہیں کھا سکی. اور اللہ تعالیٰ نے حالانکہ مٹی میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ انسان کے جسموں کو کھا لیتی ہے. امام ابن جزی کہتے ہیں کہ مٹی جسم کو کھا لیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں کو ایسے رکھا کہ مٹی اسے کھا نہیں سکی. اور آپ دیکھیں کہ 350 سال وہ سوئے رہے، اب ان 350 سالوں میں نہ ان کے بال بڑھے ہوئے تھے، نہ ان کے ناخن بڑھے ہوئے تھے، وہ کوئی عجیب حلیے میں نہیں آئے، جسم ان کے برابر صحیح سلامت رہے. ورنہ اگر انسان 6 مہینے یا 2 مہینے یا 3 مہینے بھی ایک بستر پر لیٹا رہے تو اس کا جسم سڑنا شروع ہو جاتا ہے، جو بیڈ سورس آپ نے سنا ہوگا. تو اگر زمین پر انسان لیٹا ہوا رہے مسلسل تو اس سے اس کے جسم خراب ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ کروٹ بھی دیتے رہے ان کو، کروٹ دلاتے رہے، اور جب سورج طلوع ہوتا تو بھی کٹ کر وہاں سے گزر جاتا، اور جب غروب ہوتا تو بائی پاس، یعنی ایسے گزر جاتا کہ انہیں پتا بھی نہ چلتا اور وہ اندر تھے. وَتَحَسَّبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، یعنی ہم ان کو کروٹ دیتے رہے، اور ان کا کتا دروازے پر تھا. آگے آئے گا انشاءاللہ. تو یہ ایکچولی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ سورج کے طلوع ہونے سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، اور نہ سورج کے غروب ہونے سے انہیں کوئی پتہ چلتا تھا. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے ڈائریکٹ روشنی پڑنے سے وہ جاگ جاتے، تو لہٰذا سورج اس طرح سے گزر جاتا کہ انہیں پتہ نہ چلتا، اور جو سورج سے ان کو فائدہ ملنا تھا ان کے جسموں کو وہ بھی مل جاتا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ واقع اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، واقع میں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے اس کے علاوہ کوئی اور ہدایت نہیں پا سکتا. اس کا مطلب ہے کہ ہدایت کا ملنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہدایت کوئی انڈیل دینے والی چیز نہیں ہے، یا ہدایت کوئی دکان سے جا کر خریدنے والی چیز نہیں ہے، یا ہدایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کی خواہش کریں اور مل جائے. یہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور اس کو طلب کرنا پڑتا ہے. یہ آپ کے دل کے اندر کی وہ خیر ہوتی ہے جو آپ کو اس کی طرف مائل کرتی ہے. لہذا آپ دیکھیں دن بھر میں صبح سے لے کر رات تک ہم پانچ نمازیں پڑھتے ہیں, فرض نمازیں اگر ہم پکڑ لیں, اور ان فرض نماز کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اور سورہ فاتحہ کی جو بیسٹ آیت کہا گیا ہے اہدنا الصراط المستقیم, کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے, اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. کون سے راستے کی طرف ہدایت دے؟ سیدھے راستے کی طرف, صراط مستقیم کی طرف. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے, اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر تم اس کے لیے کوئی ولی, کوئی دوست, کوئی مرشد نہ پاؤ گے. مرشد کہتے ہیں رہنمائی کرنے والے کو یا ایک صحیح راستے کی طرف لے جانے والے کو. اس سے پھر معلوم ہوا کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. تو کوئی راستہ نہیں ہے ہدایت کو پانے کا لیکن یہ کہ اللہ کی طرف سے, بس وہی ہادی ہے, وہی ہمارا, وہی ہماری رہنمائی کرنے والا ہے, وہی ہماری ہدایت کا سامان کرنے والا ہے. اور مرشد کہتے ہیں جو آپ کو دونوں کے فائدے بتائے, دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ وہ غار کے اندر لیٹے ہوئے تھے, اور وہ غار اتنا کشادہ تھا اور وہ اندر تھا, اندر کی جانب تھا, کھلی جگہ میں لیٹے ہوئے تھے تاکہ وہاں تازہ ہوا کا گزر ہو, اور یوں وہ گھٹن اور بدن کے خراب ہونے سے بچے رہے, خاص طور پر جبکہ انہوں نے طویل عرصے تک وہاں پر رہنا تھا, اللہ تعالیٰ کو ان کو رکھنا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے جو اس کی قدرت اور اس کی رحمت پر دلالت کرتی ہے, اور ان کی دعا کے قبول ہونے کا آپ دیکھیں یہ ذریعہ ہے, یہ دلیل ہے کہ سبحان اللہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. تو بس جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے, اتنی بڑی قوم میں سے کچھ چند لوگوں کو ہدایت ملی, سب کو نہیں ملی. ہدایت کے حصول کا کوئی راستہ ہو ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کی طرف سے جب تک نہ ہو, اور یہ دین اور دنیا کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی اصل میں رہنمائی کرتا ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے, اس کے لیے کوئی دوست نہیں ہے. تو سرپرستی کرنے والا, مدد کرنے والا, تدبیر کے لیے صحیح بات سجھانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نیکی کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے گمراہی کا فیصلہ کر دے اسے پھر کوئی ہدایت نہیں مل سکتی. پھر آگے دیکھیے آیت نمبر 18, وَتَحْسَبُوهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اور آپ خیال کریں گے انہیں جاگے ہوئے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں, اور ہم کروٹیں بدلتے ہیں ان کی دائیں طرف اور بائیں طرف, اور کتا ان کا پھیلائے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ دہلیز پر. اگر آپ جھانکے ان پر تو آپ پیٹھ پھیر لیں ان سے بھاگتے ہوئے, اور بھر جائے آپ میں ان کی دہشت. ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے, ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے, اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا. اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے, اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی. سبحان اللہ. اب یہاں پر تصور کریں آپ کے 300 سال کا ان کا وہاں پڑے رہنا, اور ان 300 سالوں میں ان کے کوئی عجیب چیزیں ان کے جسموں پر نہیں نکل آئیں. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم انہیں کروٹ دلاتے رہتے تھے, اور اگر تم ان کو دیکھتے تو لگتا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے. یعنی ان کی طرف دیکھنے والے شخص کو یہ لگتا جیسے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں. تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں تاکہ خراب نہ ہو, اس لیے ان کو دیکھنے والا سمجھتے تھے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ محو خواب تھے. یہ مفسرین کا خیال ہے, ٹھیک ہے, کوئی حدیث سے نہیں بات پتہ چلتی. اور ہم ان کو کروٹیں دلاتے رہے دائیں اور بائیں جانب, تو یہ بھی انتظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا تاکہ ان کے جسموں کی حفاظت ہو سکے, کیونکہ یہ زمین کی خاصیت ہے کہ جو چیز اس کے ساتھ جڑی رہتی ہے یہ اس کو کھا جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ وہ ان کو دائیں پہلو پر اور کبھی بائیں پہلو پر پلٹتا رہتا تھا تاکہ ان کے جسم کو خراب نہ ہونے دے. حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ان کے پہلوؤں کو کروٹ دلائے بغیر ہی ان کے جسم کی حفاظت کرے, لیکن سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ حکیم ہے, اس نے ارادہ فرمایا کہ وہ اس تکوینی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قوانین ہیں اپنی سنت کو جاری ساری کرے اور اسباب کو مربوط کرے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں, اللہ تعالیٰ کی قدرت تو کاملہ ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے, وہ ان کو کروٹ دلائے بغیر ہی ان کے جسموں کو محفوظ رکھ سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر تعلیم دے رہے ہیں, یہاں اللہ تعالیٰ کی ہمیں حکمت پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اسباب اختیار کرنا چاہیے. ہمیں یعنی یہ نہیں سوچا جائے کہ ٹھیک ہے اللہ پر بھروسہ کر لے تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے گا کہ اب ہم نے تو اللہ پر بھروسہ کر لیا, ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر نکلے لہٰذا اب سب کام اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. نہیں, بلکہ اسباب کو اختیار کرتے رہنا چاہیے, اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے. تو یہاں پر اسباب کو اختیار کرنے ہی کی طرف اشارہ ہے اصل میں. اور پھر ان کا کتا اپنے بازو پھیلائے ہوئے تھا چوکھٹ پر, یعنی وہ کتا جو اصحاب کہف کے ساتھ تھا ان کی چوکی داری کے وقت, اس پر بھی وہی نیند طاری ہوئی جو ان نوجوانوں پر طاری ہو گئی تھی, اور وہ اپنی اگلی ٹانگیں زمین پر بچھائے غار کے دہانے پر بیٹھا تھا گویا کہ وہ اس کی رکھوالی کر رہا ہو. تو یہ انتظام ان کی حفاظت کے لیے تھا. تو لوگوں سے ان کی حفاظت کرنا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کی حیت ایسی طاری کر دی تھی ان کے اوپر کہ لوگ اگر انہیں دیکھتے تو وہاں سے بھاگ جاتے, یا اگر وہ اندر جھانک کر دیکھتے تو ان کا دل رعب سے بھر جائے اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائے. تو یہی وہ چیز تھی جو اس بات کی وجہ بنی کہ وہ اتنی طویل مدت تک صحیح سلامت وہاں باقی رہے, اور شہر سے بہت قریب ہونے کے باوجود بھی کسی کو ان کے بارے میں علم نہیں ہو سکا, آپ سوچیں ذرا. اور جب نیند میں سے بیدار ہوئے تو ان کو یہی لگا کہ بس تھوڑی دیر ہم سوئے رہے, ابھی ہم جب آگے پڑھیں گے تو. تو اس سے کیا پتا چلا, بہت ساری باتیں یہاں پر قابل غور ہیں جو ہمیں یاد رکھنے کی ہیں. سب سے پہلی بات تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ دلاتے رہے, اور یہ اس میں بھی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم اسباب کو اختیار کرو, یہ نہ ہو کہ بالکل بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ اور اسباب اختیار نہ کرو. دوسری بات آپ دیکھیں, ابن عطیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ جب ان نوجوانوں کی صحبت کی وجہ سے اس کتے کی کتنی اہمیت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اپنی کتاب میں کر دیا. اب آپ دیکھیں یہاں پر ایک اور بات قابل غور ہے کہ ہمارے پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے کہ ہائے کتے کا ذکر بھلا قرآن میں کیسے آ سکتا ہے, اور کتا تو ایک نجس چیز ہے, اس کا ذکر قرآن میں کیسے آ گیا. تو کہتے کہ نہیں, یہ کتا نہیں تھا, یہ تو کوئی ان کا خادم تھا اس لیے اس کا ذکر کیا گیا ہے. استغفر اللہ, خادم ایسے کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ یہاں پر جو اس کی سچویشن بتائی گئی کہ وہ کلبہم باسطون ذراعیہ بالوسید, اور ان کا کتا اپنے بازو پھیلائے ہوئے تھا چوکھٹ پر. بازو پھیلائے جو کیفیت میں بتائی گئی, یہ کسی جانور کی بتائی جا سکتی ہے. کچھ لوگ سورہ کہف نہیں پڑھتے ہیں, سوری کچھ لوگ سورہ لہب نہیں پڑھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس میں ابو لہب کا ذکر ہے اس لیے نہیں پڑھتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر فرما دیا تو آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ پھر کتے کو کہتے کہ کتا چونکہ نجس ہے, اس کا ذکر قرآن میں بھلا کیسے آ سکتا ہے؟ تو یہ کلب کا مطلب یہاں پر کوئی ساتھی ہو سکتا ہے, کوئی چوکیدار ہو سکتا ہے, کوئی خادم ہو سکتا ہے. نہیں, وہ کتا ہی تھا. تو ابن عطیہ رحم اللہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ, کہ بعض جانوروں کی بھی قسمت کتنی جاگ اٹھتی ہے اگر ان کو صحبت صالح میسر آ جائے. اس کتے کے بارے میں آپ سوچیں کہ اللہ تعالی نے اس کا درجہ بڑھا دیا, کیوں؟ بھی صحبت ہی ان نوجوانوں کی صحبت کی وجہ سے, وہ مخالطت ہی اور ان کے ساتھ مل کر رہنے کی وجہ سے, ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے, یعنی صلح کے ساتھ رہنے کی وجہ سے. اور وہ اولیاء تھے دیکھا جائے تو, یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے, نیک لوگ تھے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کے ساتھ اس کتے کا بھی ذکر اپنی کتاب میں رکھ دیا ہمیشہ کے لیے. تو آپ سوچیں, آپ کیا گمان کرتے ہیں کہ جو مومن, جو موحدین, جو نیک لوگوں کے ساتھ لوگ رہتے ہیں, جو ساتھی ہوتے ہیں, جو اولیاء کے قریبی لوگ ہوتے ہیں, جو صالحین ہوتے ہیں, ان کا پھر کیا درجہ ہوگا؟ تو اس لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کو نیک لوگوں کی صحبت, آپ دیکھیں, آپ کا درجہ بڑھا دے گی, آپ کی نیکیوں میں اضافے کا باعث بنے گی. جب اللہ تعالیٰ نے ایک کتے کا ذکر قرآن میں کیا, آپ دیکھیں کہ یہاں پر ضرورت نہیں بھی اگر ذکر ہوتا تو کوئی ضرورت نہیں تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہاں وہ بیٹھا تھا غار کے دہانے پر کتا, اور وہ گویا کہ وہ ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے انتظام کیا تھا کہ کوئی اگر وہاں آئے تو دیکھ کر وہیں سے پلٹ جائے کہ نہیں, کوئی ایسے لوگ ہیں یہاں پر جو کوئی اہم لوگ ہیں جن کی حفاظت کے لیے کتا بیٹھا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو کس طرح پروٹیکٹ کرتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں. تو جب آپ اللہ پر توکل کریں تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کس طرح فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لیے ان کو محفوظ نہیں کیا بلکہ 300 سال تک ان کو محفوظ کر دیا، اور واللہ اعلم ان کی ایکچوئل مدت کتنی تھی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہاں سے جو بات ہمیں سیکھنے کو ملی کہ نوٹ کر لیں آپ اسے کہ ہدایت تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے اللہ کی طرف سے یا اللہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ لہٰذا فاسألہ، آپ مانگے اللہ تعالیٰ سے، سوال کرے اللہ تعالیٰ سے جتنی آپ کے اندر طاقت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضلالت اور گمراہی سے بچائے اور بے راہ روی سے بچائے۔ یہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنے چاہیے کہ ہدایت ملنے کا راستہ صرف اللہ کی طرف سے ہے یا ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اور قابل توجہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کی، اپنے ولیوں کی جو اس کی خاطر راستے میں نکلتے ہیں اللہ کی راہ میں، کیسے ان کی حفاظت فرماتا ہے ایون نیند میں بھی۔ تو جب آپ اللہ کی خاطر آپ نے دین کی راہ میں قدم رکھ دیا ہے تو آپ بے فکر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن حکمت عملی اختیار کرنا بھی ضروری ہے، اور بعض اوقات حکمت سے کام کرنے سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اصحاب کہف سے ہمیں سیکھنے والا بنائے جیسے ان لوگوں نے اللہ پر توکل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کا سامان کیا اور ان کو محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ آج بھی دین کی راہ میں ہماری مدد فرمائے، ہمیں دشمنوں سے محفوظ رکھے، ہمیں عافیت میں رکھے، ہماری ہدایت کا سامان پیدا کرے اور ہماری ہدایت میں مزید اضافہ کرے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا۔ وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا۔